بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب جس کا عنوان ہے قرآن کی دعوت. اس خطاب کا حصہ دوم پیش خدمت ہے. تاریخ ہے 10 جولائی 1983.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا باللہ ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. وقال تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. حضرات آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے اور شاید کہ آخری شب ہو اور نیکی اور تقویٰ کا یہ موسم بہار اور قرآن حکیم کا یہ سالانہ جشن شاید کہ اب اس کے ختم ہونے میں صرف چند ساعتیں باقی رہ گئی. الحمدللہ کہ اس سال ہم نے قرآن حکیم کے دو دور اس ماہ مبارک میں مکمل کر لیے. آج اچانک میرا ذہن منتقل ہوا تھا سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن حکیم کا دور فرماتے تھے، لیکن اپنی حیات طیبہ کے آخری سال آپ نے یہ دور دو مرتبہ کیا. میں سوچ رہا تھا کہ نہ معلوم ہم میں سے کتنوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. کوئی شخص یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا رمضان مبارک اس کی زندگی میں آئے گا. ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی ادنا درجے میں مناسبت قائم ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل مبارک کے ساتھ کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور دو دفعہ مکمل کیا. بہرحال آپ میں سے جو حضرات تسلسل کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں انہیں بھی مبارک ہو، اور جو لوگ آج خاص طور پر آئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے انہیں زیادہ سے زیادہ متمتع فرمائے. یہ جو ہم نے قرآن سنا یا پڑھا یہ یقیناً کار ثواب ہے، موجب اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں کہ رمضان مبارک کے ان دو پروگراموں کا ذکر ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ اس میں تینوں مرتبہ حضور نے دو الفاظ دہرائے ہیں، ایمانم واحتسابا۔ جس شخص نے روزے رکھے رمضان مبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے قیام کیا رمضان مبارک کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان تو سب کو معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب کے معنی ہے اللہ سے اجر کی امید اور توقع، کہ جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہو اسے اللہ پر ایمان بھی ہو اور وہ اپنے اس کام پر اجر اور ثواب کی توقع رکھتا ہو۔ تو میں اس حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ مثلاً قرآن حکیم اگر پڑھا لیکن سمجھا نہیں تو یہ بالکل بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ میں اس کے لیے گمراہی کا لفظ بھی استعمال کروں تو سخت نہ ہوگا۔ یہ یقیناً صحیح ہے کہ قرآن مجید نازل اسی لیے ہوا کہ اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن اس کا مجرد پڑھنا اور سننا بھی یقیناً موجب اجر و ثواب ہے۔ جو انسان یہ مشقت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے آرام اور نیند کی قربانی دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے دن کے اپنے معمول کے کام کے بھی نقصان اور حرج برداشت کرتا ہے، یہ بات بالکل منطقی ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی اجر ضرور ملتا ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور اس کی طرف اصل میں میری رہنمائی کی تھی مولانا محمد یوسف بن لوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک زمانے میں بھی اسی مغالطے میں مبتلا تھا کہ جب تک قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے تو محض اس کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں نے سن 70 کے رمضان مبارک میں جو میں نے پورا مہینہ گزارا تھا اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی میں، اور آخری عشرے میں مولانا بن نوری صاحب بھی وہاں اعتکاف کے لیے تشریف لائے تھے، تو وہ کتاب کا میں نے پیش کیا تھا۔ اس پورے کتاب کے میں صرف ایک جملے میں مولانا نے ترمیم فرمائی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی قیمتی رہنمائی تھی۔ انہوں نے میرے اس جملے کو، جس سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو ان کا یہ پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ انہوں نے اس میں ترمیم کی کہ ایسے لوگوں کا قرآن بے سمجھے پڑھنا، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تلاوت کے اجر اور ثواب سے قرآن مجید سے بے اعتنائی اور اجتناب کرنے کی جو سزا ہے وہ بڑھ جائے۔ یعنی یہ کہ انسان کے جس طریقے سے اس دنیا میں حسابات کا معاملہ ہے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں، تو جہاں تک قرآن مجید کا پڑھنا ہے وہ یقیناً کریڈیٹیبل ہے, اس کا کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ملے گا, کریڈٹ انٹری ہوگی. لیکن اگر قرآن کو انسان سمجھ نہیں رہا, قرآن پر انسان عمل نہیں کر رہا, قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا, تو یہ ساری چیزیں موجب گرفت ہیں, اس پر وہ سزا کا مستحق ہے. ان تمام امور پر اس کے خلاف ڈیبٹ انٹریز ہو رہی ہیں, اور کوئی عجب نہیں کہ وہ ثواب کے مقابلے میں یہ جو اس پر جو سزا کی جو انٹریز ہیں یہ اپنی قدر و قیمت میں بڑھتی چلی جائیں. تو یہ در حقیقت بہت معتدل انداز ہے بیان کا, کہ اس میں اس کی بھی نفی نہیں ہوئی کہ قرآن کا پڑھنا اور سننا یقیناً موجب ثواب ہے, لیکن دوسری طرف تنبیہ بھی ہو گئی کہ اگر قرآن کے دوسرے حقوق سے غفلت ہے تو اس پر گرفت بھی ہے, اس پر سزا بھی ہے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے جملہ حقوق کو ادا کریں, اور یہ سننا اور پڑھنا ہمارے لیے ذریعہ بنے اس کے بقیہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی. اب میں یہ چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کل کہ قرآن مجید کی دعوت کا لب لباب اور اس کا خلاصہ, یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کیا مطالبہ کرتا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, یا یوں کہیے کہ اضرو قرآن ایک مسلمان کے فرائض کیا ہیں. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں مختصر ترین الفاظ میں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا فکر ہے اور ایک اس کا عمل ہے, اور ان دونوں چیزوں کو باہم مربوط کرنے والی شے اس کی قوت ارادی ہے. اگر فکر کج ہے, غلط ہے, محدود ہے, تو یقیناً اس کا عمل بھی محدود ہوگا, عمل بھی غلط ہوگا, عمل بھی کج ہوگا. اگر وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے تو وہ اس کج روی میں بہت تیز رفتار ہوگا, اگر کمزور قوت ارادی کا مالک ہے تب بھی بہرحال جب فکر غلط ہے تو اس کا عمل ہوگا غلط ہی, اگرچہ اس میں سست رفتاری رہے گی. اس کے برعکس اگر کسی انسان کا فکر درست ہو جائے, سوچ صحیح ہو, تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ اگر اس کی قوت ارادی بھی مضبوط ہے تو لازماً اس کا عمل درست ہو جائے گا. البتہ اگر قوت ارادی کمزور تو آب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی, فکر صحیح ہے, تصورات درست ہیں, انسان صحیح راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن چل نہیں پا رہا اس لیے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر فکر ہی کج ہو تو پھر تو انسان کے صحیح رخ پر آنے کا کوئی امکان نہیں. بات وہ ہوگی کہ ترسم کے بے کعبہ نہ رسی اعرابی کی راہ کے تو می روی بترکستان, کہ اعرابی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تو کبھی کعبے تک نہیں پہنچ پائے گا, اس لیے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے وہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے. بنابراہ میرے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارا تصور درست ہو کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں, اس کے بعد بھی ہماری قوت ارادی اگر مضبوط ہوگی تب ہم ان کو پورا کر سکیں گے. اگر توفیق الہی توفیق عزدی شامل حال ہوگی تب ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کا امکان ہوگا, لیکن بہرحال اس فکر کا درست ہونا اور فکر کا کامل ہونا یہ ناگزیر. قرآن مجید نے اپنی دعوت کو بیان کرنے کے بڑے مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں, جیسے کہ بار بار اس رمضان مبارک میں بیان القرآن کے دوران یہ بات آئی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, کہ ہم نے ہر اسلوب اختیار کر لیا, ہر انداز اختیار کر لیا بات کو سمجھانے کا, واضح کرنے کا. پھر یہ بھی قرآن کا اسلوب ہم نے دیکھا کہ کہیں وہ بات کو بہت مختصر کر کے لے آتا ہے, کہیں اسی بات کی تفصیل کرتا ہے، کتاب الحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ میں نے آج جو قرآن مجید کی دو مقامات سے چند آیات تلاوت کی ہیں، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے اپنی دعوت بیان کر دی۔ سورہ حدید کی آیت ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اور کھپاؤ اللہ کی راہ میں جس جس چیز میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، جو جو چیزیں تمہاری ملکیت میں دی ہیں، جو جو چیزیں تمہارے اختیار میں دی ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ دو الفاظ ہوئے، ایمان اور انفاق۔ بس اس میں صرف یہ بات ذہن میں رہے کہ انفاق کا عام طور پر لوگ مفہوم سمجھتے ہیں پیسہ خرچ کرنا، پیسہ صرف کرنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن قوت لگانا، وقت صرف کرنا، صلاحیتیں کھپانا، یہ بھی انفاق۔ سورۃ الصف میں یہ بات ذرا لفظ بدل کر آئی ہے، اہل ایمان کیا ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اس سوال کے جواب میں اب وہی دو باتیں، تومنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ بات وہی ہے، ایمان اور انفاق کہنے یا ایمان اور جہاد کہنے، مفہوم میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ جہاد میں بھی مال بھی لگے گا، جان بھی کھپے گی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور انفاق میں جان کا کھپانا بھی ہے اور مال کا صرف کرنا بھی ہے، تو بات ایک ہی ہے لیکن یہ کہ لفظ ذرا مختلف ہے۔ اس سے اگر ہم آگے ذرا تفصیل میں چل کر دیکھیں تو قرآن مجید تین بنیادی باتیں ہیں کہ جن کا مطالبہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ میں نہ تو بھاری بھرکم اصطلاحات سے آپ کا ذیل بوجھل کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی اتنا وقت ہے کہ میں اپنی گفتگو کے مختلف حصوں کو آیات قرآنی سے ثابت کروں، اس لیے وقت بہت درکار ہوگا۔ میرے پیش نظر آج بات یہ ہے کہ بات پوری سادہ ترین الفاظ میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے لیے میں پہلے سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک تشبیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک تین منزلہ عمارت کا تصور کیجئے، اس عمارت کے آپ کو اجزاء معلوم ہے، اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے جو زمین کے اندر ہے جو نظر نہیں آتی، اس فاؤنڈیشن پر وہ پلنتھ کا ایک حصہ ہے، در حقیقت وہ فاؤنڈیشن کا حصہ ہے لیکن وہ زمین کے باہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس پر تین منزلیں ہیں، لیکن پہلی منزل کا تصور یوں کیجئے کہ صرف چار ستون ہیں، دیواریں نہیں ہیں، اور اس پر ایک چھت ہے، پھر ایک منزل ہے، پھر تیسری منزل ہے۔ اس تین منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں لے آئیے اور پھر میری بات سمجھیے۔ وہ فاؤنڈیشن اور اس کا پلنتھ جو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کے دو جزء ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے گواہی دینا، یہ ہے علل اعلان، یہ ہے ظاہر کی ہے جو نظر آتی ہے۔ اس کو آپ کلمہ شہادت سے تعبیر کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا آپ ایمان مجمل، ایمان مفصل سے تعبیر کریں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت۔ یہ ہے وہ بنیاد کا وہ حصہ کہ جو زمین سے باہر ہے، نظر آ رہا ہے، اور اصل جو بنیاد ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، وہ ہے یقین قلبی، وہ ہے دل میں یقین کا ہونا اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت پر، رسالت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یہ ہے اصل بنیاد کے جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ تصدیق فی القلب ہے کہ جو دل میں ہے، جو ظاہر بات ہے، کہ وہ سامنے نہیں ہے, اس پر نہ تو کسی مفتی کا فتویٰ لگ سکتا ہے اور نہ ہی کسی عدالت کے میں وہ زیر بحث آ سکتی ہے, وہ تو دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے, ایک باطنی حقیقت ہے. یہ دو چیزیں تو ہیں ایمان کے اجزاء. اس کے بعد جو چار ستون پہلے منزل کے کھڑے ہیں وہ ہے وہ چار عبادات, نماز, روزہ, حج اور زکات. اب آپ غور کیجئے, یہ پلنتھ اور اس کے ساتھ یہ چار ستون, یہ مل کر پانچ ارکان اسلام بنتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت. اب ان چار ستونوں پر آتی ہے پہلی چھت. یہ ہے در حقیقت جو میں کہہ رہا تھا کہ تین لیول ہیں فرائض کے, ان میں سے پہلا لیول. قرآن مجید میں اس کے لیے اصطلاحات متعدد استعمال کی ہیں. اس کا مفہوم یہ جان لیجئے کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری, یہ پہلی چھت ہے. اس کے لیے لفظ اسلام بھی ہے. اسلام کے معنی گردن جھکا دینا, سر تسلیم خم کر دینا. اسی کے لیے لفظ اطاعت ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول وان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. اسی کے لیے لفظ تقویٰ ہے, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. اسی کے لیے لفظ عبادت ہے, اللہ کی بندگی اور پرستش, اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پوری زندگی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا. اصطلاحات چار ہیں لیکن مفہوم ایک ہی. 19-20 کا فرق ہے ان چاروں کے مابین, لیکن جان لیجئے کہ یہ ہے اصل میں وہ پہلی چھت جو ان چار ستونوں پر سپورٹڈ ہے, اور یہ ہے فرائض دینی کا پہلا لیول. اگلا لیول آتا ہے اس دین کو پھیلانا اور عام کرنا, دوسروں تک پہنچانا. اس کے لیے بھی اصطلاحات متعدد ہیں لیکن چار میں چاہتا ہوں اس وقت کے جو مشہور ترین ہیں اسے آپ ذہن میں لے آئیں. تبلیغ کا لفظ بھی اسی کے لیے, دعوت کا لفظ اسی کے لیے, بلانا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. اور اس میں جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر حجت قائم کر دینا, دین پہنچا دینا اس طور سے کہ پھر وہ اللہ کے ہاں پہنچ جا کر یہ عذر نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا. اب یہاں بھی دیکھیے اصطلاحات چار ہے مفہوم ایک ہی, تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, شہادت علی الناس. اس سے اوپر چل کر جو تیسری اور سب سے اونچی منزل ہے وہ ہے دین کو قائم کرنا اور غالب کرنا. یہ سب سے بلند منزل, اور اس کے لیے بھی چار اصطلاحات ہیں. تکبیر رب, رب کو بڑا کرنا, یعنی رب کی بڑائی منوانا نہ کرنا. کسی کو حضور نے فرمایا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. کسی کے لیے لفظ اقامت دین, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو. کسی کے لیے اصطلاح ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدا اور دین حق دے کر کہ وہ غالب کرے دین حق کو تمام کے تمام ادیان پر یا پورے نظام زندگی پر. کسی کے لیے وہ لفظ ہے جو سورہ انفال میں آیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں, جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ اور فساد فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو. اب یہاں بھی میں نے چار اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی. تکبیر رب, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی تکبیر کرو, اس کی بڑائی نافذ کرو. اقامت دین, اظہار دین الحق علی الدین کلہ, یقون الدین کلہ للہ. اصطلاحات چار ہیں مفہوم ایک ہی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سادہ ترین الفاظ میں فرائض دینی کی جو یہ تین سطحیں ہو رہی ہیں. اب یہ سمجھیے, اگر انسان کی فکر و نظر کے اندر اتنی محدودیت پیدا ہو جائے کہ وہ صرف ارکان اسلام سے واقف ہو, اس سے اوپر کی منزلیں بالکل اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے, یہاں تک کہ وہ جو چھت پہلی چھت ہے عبادت, اطاعت, تقویٰ, اسلام, پوری زندگی میں اللہ کی بندگی, اگر یہ ذہن سے نکل جائے تو پھر یہ چاروں ریچولز بن کر رہ جاتے ہیں. خالص مذہبی تصور, یہ پھر محض رسم کی حیثیت رکھتی ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی اگر وہ تصور اوپر کا نہیں ہے. اگر ہو تو یہی چاروں پلرز انتہائی اہم ہیں, آخر یہ تینوں منزلیں انہی پر کھڑی ہوئی ہیں, انہی کو سب کا بوجھ اٹھانا ہے, یہی جڑ ہے, یہی بنیاد ہے. لیکن یہ کہ اگر اوپر کا تصور ذہن سے نکل جائے تو پھر یہ اپنی جگہ پر ستون ہے بغیر چھت کے, یہ کم و بیش میننگ لیس ریچولز بن کر رہ جاتے ہیں کہ بالکل بے معنی رسم اور اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ کہ اگر اوپر کا تصور ہے, میں پھر عرض کروں گا, تو پھر واقعتاً یہی ہے اصل میں سہارنے والے تمام بوجھ کے. تبلیغ دین کے فرائض بھی اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد میں قوت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ستون مضبوط نہ ہو. تو اگر تو وہ تصور ہے پورا تو یہ انتہائی اہم, اور اگر وہ تصور نہیں ہے تو پھر یہ محض رسومات, محض ریچول, اور ان کی کوئی حقیقت نہیں. کسی طریقے سے ذرا بالا تر سطح پر آئیے, اگر اقامت دین کا تصور نہ ہو تو پھر تبلیغ دین کی دوسری منزل جو ہے وہ بھی محض ایک مذہبی تبلیغ بن کر رہ جاتی ہے. میں اس لفظ کو ذرا واضح کروں گا کہ مذہبی تبلیغ میں اور اس اقامت دین والی تبلیغ میں فرق کیا ہے. اس کے لیے ذرا ہمیں اپنے ماحول سے نکل کر مثال ایک سامنے لکھ تک لینی چاہیے, اس سے بات آسان ہو جائے گی. اپنے ہاں سے مثالیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ احساسات مجروح ہوں, لیکن باہر سے مثال بہت آسانی سے ہمارے لیے اس مضمون کو واضح کر دیں گے. دیکھیے, ایک عیسائیت کی تبلیغ ہے, تبلیغ وہ بھی ہے, اور عیسائی پادریوں نے, مبشرین نے جو محنتیں کی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کانگو کے طاس میں اور ایمیزن کے طاس میں اور کہیں صحرا اعظم میں کہاں کہاں یہ لوگ پہنچے, سرد ملکوں کے باشندے گرم ترین علاقوں کے اندر گئے ہیں, تو مشقتیں جھیلی انہوں نے, وہی محنتیں کی ہیں انہوں نے, تبلیغ کی ہے. لیکن یہ کہ ان کا تصور تبلیغ کیا ہے, وہ صرف یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے جس کو پھیلا دینا ہے. عیسائیت میں کوئی نظام ہے ہی نہیں, قانون ہی سرے سے نہیں, شریعت ہی کا وجود نہیں, لہذا کسی نظام کو قائم کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں. صرف ایک عقیدے کا پھیلانا اور عام کرنا اور پہنچا دینا, یہ ان کی تبلیغ کا کل ہدف ہے. اس کے بالکل برعکس ایک کمیونسٹ ہے, ایک اشتراکی ہے, وہ بھی تبلیغ کرتا ہے. ظاہر ہے اس کی گاڑی بھی آگے نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ لوگوں کو اپنا ہم خیال نہ بنائے. اس کا مقصد کیسے پورا ہوگا اگر وہ اپنے نظریات کا پرچار نہ کرے, پھیلائے نہ, تبلیغ وہ بھی کرتا ہے. لیکن اس کے پیش نظر اصلا ایک نظام ہے, اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تبلیغ ہے. لہذا اس کی تبلیغ جو ہے وہ اس کی عیسائی کی تبلیغ سے بنیادی طور پر مختلف ہے. میں اگر اس کے لیے اصطلاح استعمال کروں, مجھے اگر اجازت دیں, کہ یہ تبلیغ ہے ریولیوشن اورینٹڈ تبلیغ, وہ تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ, اور یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ. اس کے نتیجے میں نظام کو بدلنا مقصود ہے, اس کے نتیجے میں نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایک نیا نظام قائم کرنا مقصود ہے. تو ان دونوں تبلیغوں میں جو فرق ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا, تو اگر اقامت دین کی منزل سامنے نہ رہے اور محدود ہو جائے تصور صرف پہلی دو منزلوں تک, تو یہ تبلیغ عیسائیت کی تبلیغ کے مشابہ ہو جائے گی. میں اس کے لیے ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک وہ کریپرز ہوتے ہیں, وہ بیلیں جو زمین ہی پر پھیلتی ہیں. اب کدو کی بیل ہے, وہ زمین پر پھیلے گی, اس سے اوپر اٹھنے کا مادہ ہی نہیں, رجحان ہی نہیں. وہ بہت پھلے گی تو میلوں میں پھیل جائے لیکن زمین پر رہے گی, اوپر نہیں اٹھے گی. اور ایک وہ آم کا درخت ہے, اس کے جیسے ہی دو پتے نکلیں گے دکھلی کے پھٹنے کے بعد, اس میں رجحان ہے اوپر اٹھنے کا, وہ ایک تنے کی شکل میں اوپر جائے گا درخت, اور پھر وہ جب بھی اپنا وقت اس کا ہوگا وہ پھل لائے گا. ان دونوں میں جو فرق ہے وہی اس تبلیغ میں اور اس تبلیغ میں. اب آپ غور کیجئے کہ اسلام کی تبلیغ اور سیرت محمدی علیہ صاحب صلات و سلام کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو وہ تبلیغ کون سی ہے. محتاط انداز تعبیر یہ ہوگا کہ اس میں دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر صحیح بات بالکل جاننی ہو تو یہ دوسری تبلیغ ہے اصلاً, کہ ایک دین کو برپا کرنا, ایک نظام کو قائم کرنا, ایک انقلاب برپا کرنا, پورے نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو غالب اور قائم کرنا, یہ ہے اصل ہدف جس کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے, جس کے لیے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے, جس کے لیے ساری جد و جہد جو ہے وہ در حقیقت اس ہدف کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے. سیرت النبی سے اگر کسی شخص کو یہ بھی نظر نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس نے سیرت کا قطعاً کوئی مطالعہ نہیں. تو بات کیا ہوئی, پھر دوبارہ اس کو ذہن میں سبب کر لیجئے. اگر کوئی یہ تصور پورا موجود ہے تو اس کا ہر جز جو ہے اہم ہے, وہ فاؤنڈیشن تو اہم ترین ہے, وہ تصدیق قلب, یقین قلبی, اس کے بغیر تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہوگی. اگر کوئی آپ نے ڈھانچہ بنا بھی لیا تو گر جائے گا, وہ بے بنیاد کی عمارت ہوگی اگر وہ یقین قلبی موجود نہیں. لیکن اس کے اوپر اصل میں اسلام کا جو ایک حلقہ ہے, ایک قانونی سا نظام کے جس میں جو آ گیا وہ مسلمان شمار ہو گیا, اس میں اصل اہمیت پانچ چیزوں کی ہے, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج اور زکاۃ, یہ ارکان اسلام. لیکن یہ کہ بات اصل میں آتی ہے اب اس کے اوپر, عبادت, اسلام, اطاعت, تقویٰ, یہ ہے پہلی چھت جو ان چار ستونوں کے اوپر پڑی, اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت پوری زندگی میں, اور اس کے بعد اس کی تبلیغ, اس کی اشاعت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, لوگوں تک پہنچانا, عام کرنا, پھیلانا, اور پھر اس کو قائم کرنا, غالب کرنا, اسے نافذ کرنا, اللہ کی بڑائی منوانا اور اللہ کی بڑائی کے نظام کو دنیا میں بالفعل قائم کرنا, یہ ہے اس کی آخری منزل. ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھے اور تصور پورا ہو تو پھر تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر قوت ارادی بھی کبھی عطا فرمائے اور اللہ کی تائید و توفیق بھی شامل حال ہو تو انسان درجہ بدرجہ ادھر پیش قدمی کرے گا, لیکن اگر نگاہ کہیں محدود ہو کر رہ گئی, اس سے بالا تر منزل کا تصور ہی نہیں ہوا, تو اگر پہلی منزل پر رہ گئے اور صرف ارکان کے ستون ہے تو وہ محض ریچول ہے, ریچول سے زیادہ کچھ نہیں. اگر اس سے ذرا آگے بڑھ کر کوئی دوسری منزل تک رسائی ہوئی لیکن تیسری ذہن میں نہیں ہے تو وہ ایک خالص مذہبی قسم کی تبلیغ ہو جائے گی. اس کی جو نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باقی نہیں رہے گی. البتہ یہ تینوں ہو تو پھر یہ قصر اور یہ عمارت جو ہے کم سے کم اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں مکمل آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق شامل حال ہو تو انسان اس میں پیش قدمی بھی کرے. ان تینوں فرائض کے لیے سادہ ترین الفاظ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, وہ تین فرائض کیا ہے؟ دین پر خود عمل پیرا ہونا اور کاربند ہونا نمبر ایک, دین کو پھیلانا اور عام کرنا نمبر دو, دین کو قائم کرنا اور غالب کرنا نمبر تین. اب میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دور زوال میں, یہ ذہن میں رکھیے, زوال بھی کوئی معمولی زوال نہیں, وہ جو حفیظ کا شعر ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے, نصف صدی کا قصہ ہے, دو چار برس کی بات نہیں, ہمارا زوال صدیوں پر پھیلا ہوا اور اس کا مظہر وہ رسوائی اور پوری دنیا میں بے حیثیت ہو کر رہ جانا. ایک دور تو وہ آیا ہم پر کچھ 200 برس کا کہ پوری دنیا میں مسلمان غلام ہو کر رہ گئے. اب اگرچہ وہ براہ راست غلامی والا معاملہ ختم ہو گیا, لیکن یہ کہ کوئی حیثیت دنیا میں اب بھی ہماری نہیں, اکثر و بیشتر ادھر یا ادھر کے کیمپ کے ساتھ وابستہ ہے. بڑا مشکل ہے کسی بھی ملک کے بارے میں یہ کہہ سکنا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے, اپنے بل بوتے پر کھڑا ہے, اور جو کچھ عزت ہے ہماری وہ آپ کو معلوم. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے اپنے تصور محدود ہوئے, ہمارے اپنے یقین میں کمی آئی, یہ پورا ہمارا ذہنی نقشہ جو ہے یہ محدود ہو کر رہ گیا, اور ہم نے اسلام اور دین کو محدود کر لیا. بس وہ پانچ ارکان اسلام اور کسی کے گرد ہماری ساری سوچ, ساری گفتگو, سارا دینی فکر جو ہے وہ ان پانچ چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گیا، نہ دوسری منزل سامنے نہیں رہی تھی نہ تیسری منزل سامنے رہی.